الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سورہ آل عمران کی آج مکمل تلاوت کی گئی ہے. آل عمران کی وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ اپنے پہلو میں ایک تاریخی واقعے کو سمیٹے ہوئے ہے، جس کا تعلق قبلہ اولا بیت المقدس سے ہے، اور اس کے جلو میں جو عبرتیں ہیں جو ہم سب کے لیے مفید اور مؤثر ہیں، اسی پہلو کو اجاگر کرنے کی میں اس موقع پہ کوشش کروں گا. حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، مشائخ کئی تھے وہاں پہ، لیکن سب سے بڑے شیخ حضرت عمران تھے. حضرت عمران کی وفات بیت المقدس کی امامت کے دوران ہو گئی تھی. ان کی اہلیہ حمل سے تھی، انہوں نے ایک نظر مانی. نظر یہ تھی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں، میرے بطن میں، میرے رحم میں جو اولاد پرورش پا رہی ہے، رب کریم میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے بطور نذر کے پیش کر رہی ہوں. یہ نذر مان لی، اور آپ جانتے ہیں کہ نذر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اگر ہم نذر مان لیں روزے کی، نماز کی، تو اس کو پورا کرنا لازم ہے. یہ الگ بات ہے کہ واجب معین بھی ہوتا ہے اور غیر معین بھی ہوتا ہے. معین یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ ہم منگل کے دن، بدھ کے دن، یا تاریخ فلاں تاریخ کو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا، تو یہ متعین ہو گیا. اس دن روزہ رکھنا، اس تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ واجب ہوگا ہمارے. اور اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ کام ہو جائے، اے اللہ تو میں تیرے لیے ایک دن کا روزہ یا اتنی نمازیں پڑھوں گا، تو ایسی صورت میں تاریخ یا دن مقرر اس نے نہیں کیا ہے، لہذا اس کو واجب غیر معین کہا جائے گا. حضرت عمران کی اہلیہ نے یہ نظر مانی. انی نذرت لک ما فی بطنی، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے. محرر ہوگا، محرر ہوگا. محرر کسے کہتے ہیں؟ اس کی بھی ایک تاریخ ہے. گزشتہ قوموں میں، امتوں میں یہ رواج تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کی، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے. لہذا بچپن ہی میں وہ بیت المقدس میں جا کر کے اپنے بچے کو پیش کر دیتے تھے. پھر اس بچے کا گھر سے، خاندان سے، خاندان کے افراد سے اور خاندانی وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ بچہ دین کے لیے وقف ہوتا تھا. لہذا اس کی ساری سرگرمیاں دین کے حوالے سے ہوا کرتی تھی. اس کو محرر کہتے تھے۔ تو حضرت عمران کی اہلیہ نے یہ نظر مانی کہ نظر تو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی، اے اللہ تو مجھ سے یہ نظر قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، میں کہہ رہی ہوں تو سن رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں تو سن رہا ہے، اور میں جس اخلاص کے ساتھ اس اپنے بچے کو پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اسے جان بھی رہا ہے، تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی۔ یہ حضرت عمران کی اہلیہ نے نظر مانی تھی۔ قرآن پاک میں امرا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسرا لفظ زوجہ کا استعمال ہوا ہے۔ امرا کے معنی بھی خاتون کے ہیں، بیوی کے ہیں، اور زوجہ کے معنی تو بیوی ہی کے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امرا کے اندر دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو تو امرا کہتے ہیں، اور شوہر و بیوی دونوں میں ہم آہنگی ہے، فکری انسجام ہے، ایک دوسرے کے درمیان محبت ہے اور دونوں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں زوجہ کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی یا حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی، جن کے نظریے میں، عقیدے میں، فکرے میں ہم آہنگی باہم نہیں ہو سکی، پوری زندگی گزر گئی، تو قرآن پاک کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، تو حضرت نوح کی بیوی کے لیے امرا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ کے لیے بھی امرا کا لفظ استعمال ہے۔ یہاں چونکہ حضرت عمران ہے نہیں، ایک طرفہ بات ہے، شوہر موجود ہی نہیں ہے، لہذا زوجہ کی جگہ امرا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل کے لیے ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے، زوج کا لفظ، فکری طور پہ، علمی طور پر، ایمانی طور پر، روحانی طور پر، باطنی طور پہ، ظاہری طور پہ، کلی ہم آہنگی زن و شو کے درمیان ہو تو زوج ہے، وہ زوج ہے، ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرق کو بھی ملحوظ رکھا ہے، لہذا قرآن پاک کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہے، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جس وقت انہوں نے جنا تو بیٹا کے بجائے بیٹی تھی، بچہ کے بجائے بچی تھی، اور اب تک تاریخ تھی بیت المقدس کی کہ وہاں پر ہمیشہ خدمت کے لیے لڑکوں کو، بچوں کو وقف کیا جاتا تھا، لڑکی کو وقف نہیں کیا جاتا تھا، بیٹی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اب انہیں بڑی فکر ہو گئی کہ میں نے تو نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے تیرے لیے، اور اب یہ بچی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کرب کو بیان فرما رہا ہے، اس ذہنی کرب کا حوالہ دے کر کے، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار میں نے تو بچی جنم دیا ہے، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ یعلم بما وضعت، اللہ کو اللہ عالم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم تھا، اللہ خوب جانتا تھا کہ کیا جنا ہے، کیا پیدا ہوا، وليس الذكر كالأنثى، اللہ رب العزت نے ان کی ڈھارس بنانے کے لیے، ان کو اطمینان دینے کے لیے کہا کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہے، یہ بیٹی، یہ بچی کچھ اور ہی ہے۔ وليس الذكر كالأنثى، پھر انہوں نے کہا وہ نہیں، وإني سميتها مريم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ان کا یقین دیکھیے کہ یہی بچی نہیں بلکہ اس کی ذریت، اس کی نسل جو ہوگی، اے اللہ میں اس کو بھی شیطانی اثرات سے اور اس کی ذریت آنے والی نسل جو مجھے یقین ہے کہ گویا ہوگی، اس کو بھی شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنے کی تیری پناہ میں اسے دیتا ہوں تاکہ یہ محفوظ رہے. انی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ عز و جل نے اس بچی کو قبول فرما لیا. فتقبلها ربها بقبول حسن. تو اللہ رب العزت نے، ان کے پروردگار نے اس بچی کو اچھی طرح قبول کر لیا. اچھی طرح، قبول حسن، قبول ہی نہیں بلکہ بقبول حسن. وانبتها نباتا حسن، اور اسے، اس بچی کو نشو نما دیا بہت ہی اچھے انداز. یعنی جب بیت المقدس میں وہ لے کے گئیں اور پیش کیا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عمران جن کی وفات ہو چکی اور بیت المقدس کے بڑے شیخ تھے، ان کی بچی ہے، تو ہر فرد لپک کے چاہا لینے کے لیے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ کس کو دیا جائے. یہ قبولیت کی بات تھی کہ ہر فرد نے بچائے اس کے بجائے اس کے کہ یہ بات ہوتی صاحب نہیں. آج تک تاریخ شاہد ہے بیت المقدس میں کسی خاتون کو، کسی بچی کو خدمت کے لیے لیے نہیں لیا گیا. یہ کسی نے نہیں کہا، ہر ایک نے لپک کے قبول کرنا چاہا. اب مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک دوسرے میں ہر ایک چاہتا تھا کہ اس بچی کو لے لے. تو یہ طے ہوا کہ قرآن نکالا جائے، قرآن ڈالا جائے، قرآن ڈالا جائے. قرآن کیسے طے یہ ہوا کہ بہتے ہوئے پانی میں ایک نالی بنائی جائے، اس نالی میں پانی بہایا جائے، یا حوض ہے، حوض میں پانی بہتا ہوا جیسے ہے، اور اس میں ہر شیخ اپنا قلم ڈالے، جس قلم سے وہ فتاوے لکھتا ہے، جس قلم سے وہ قانون الہی کا حوالہ دیتا ہے، اس قلم کو اس میں ڈالے. جس کا قلم بہاؤ کے خلاف چلے، بہاؤ پہ بہ جائے تو نہیں، بہاؤ کے خلاف وہ بہے، اسے اس کا سرپرست اور کفیل بنائے. یہ باہم طے ہو گیا، یہ باہم طے ہو گیا. جس طرح حجر اسود کو قرامتہ لے کے چلے گئے تھے، قرامتہ ایک غالی فرقہ ہے شیعوں کا، انہوں نے حرم شریف پر حملہ کیا اور ہزاروں حجاج کو قتل کیا، زمزم کے کنویں کو لاشوں سے پاٹ دیا اور حجر اسود کو نکال کر کے لے کے چلے گئے. 13 سال تک حجر اسود خانہ کعبہ میں موجود نہیں تھا. حج ہوتا رہا، طواف لوگ کرتے رہے، اس جگہ کو گویا بوسہ دیتے رہے، لیکن حجر اسود موجود نہیں تھا. 13 سال کے بعد بہت بڑی رقم ان کو دے کر کے عباسی خلیفہ نے اس کو حاصل کیا ہے. جب وہ حجر اسود آیا تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یہ واقعی وہی ہے یا نقلی ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی. اس وقت کے جو مشائخ تھے مکہ مکرمہ میں، ان لوگوں نے طے کیا کہ پانی کے اندر اس پتھر کو ڈالا جائے، اگر پانی میں یہ ڈوب جاتا ہے تو یہ نقلی ہے، اور پانی میں اگر یہ اوپر تیرتا ہے تو یہ اصلی. گویا یہ قرآن اس کے اصلی اور نقلی کے پہچاننے کا. لہذا پانی میں، زمزم کے پانی میں جب اسے ڈالا جاتا ہے تو وہ زمزم کے اوپر رہتا ہے، زمزم کے اوپر رہتا ہے. اللہ نے اسے زمزم کے اوپر ہی رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ حجر اسود کو زمزم کے اوپر رکھا، زمزم نیچے ہے اور حجر اسود اوپر ہے، اور زمزم کے سوتے سب وہیں سے نکلتے ہیں، جہاں حجر اسود ہے اسی گوشے سے سارا سوتا گرتا ہے. تو اللہ نے ان مشائخ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر یہ زمزم کے پانی کے اوپر تیرتا ہے تو یہ اصلی ہے، اور اگر ڈوب جاتا ہے تو یہ نقلی ہے. لہذا اسے جب ڈالا گیا تو وہ تیرتا رہا, پھر اس کو وہاں پہ لگایا گیا اور آج وہ موجود ہے. اسی طرح سے مشائخ نے طے کیا تھا, لہذا ہر ایک نے اپنا اپنا قلم ڈالا تو سب کے قلم بہ گئے سوائے حضرت زکریہ کے. وقف لہا زکریہ, اللہ نے اس بچی کا کفیل و سرپرست بنایا زکریہ کو. حالانکہ اس کے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بچی میری اہلیہ اس بچی کی خالہ ہے, اس بچی کی ماں اور میری اہلیہ دونوں سگی بہن ہیں, اور الخالت بمنزلۃ الام, خالہ کی حیثیت ماں کے برابر ہے, لہذا اس بچی کی پرورش کا حق ہمیں ملنا چاہیے. لیکن کوئی راضی نہیں ہوا. بالآخر جب قلم ڈالا گیا, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. یہ انباء غیب میں سے ہے, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. جس وقت وہ لوگ اپنے قلم کو پانی میں ڈال رہے تھے اور جس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس سلسلے میں, حضور کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ موجود نہیں تھے, وما کنت لدیہم, آپ ان کے پاس نہیں تھے. یہ غیب کی بات ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. لہذا کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریہ کو دی. حضرت زکریہ نے اس بچی کو جب لیا تو سوال پیدا ہوا کہ دودھ, ماں دودھ نہیں پلا سکتی تھی اس لیے کہ معاملہ کٹ چکا تھا. اب سوال پیدا ہوا دودھ کے تو انا رکھ. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کو دودھ پینے ہی کی ضرورت نہیں پیش آئی, دودھ پینے ہی کی ضرورت نہیں. ام بتہا نباتن حسن, بچہ دودھ پیتا ہے تب اس کی پرورش ہوتی ہے, یہاں بغیر دودھ پیے ہوئے اللہ نے ان کو اٹھ کے خود بیٹھ گئیں. وہ بچے کو گود میں لے کے دودھ پلایا جاتا ہے. حضرت زکریہ نے سمجھ لیا کوئی خاص بات ہے, ان کے لیے ایک کمرہ سجایا بہت عمدہ, ہر طرح سے اس کو یہ کیا اور اس میں ان کو رکھا. جب وہ جاتے باہر تو اس میں تالا لگا کر کے جاتے, جب واپس آتے اور تالا کھولتے تو طرح طرح کے پھل دیکھتے کہ رکھا ہوا ہے, طرح طرح کی غذائیں رکھی ہوئی ہیں, عمدہ قسم کا دودھ رکھا ہوا ہے. ارے یہ کہاں سے, میں نے تو تالا بند کر کے رکھا تھا. حضرت مریم سے پوچھتے یہ کہاں سے, انا لکی ہادا, انا لکی ہادا, یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, بے شک اللہ چاہتا ہے تو بے حساب بے گمان روزی اور رزق عطا فرما دیتا ہے. حضرت مریم کے اس جملے نے براہ راست حضرت زکریہ کے دل کو متاثر کیا. وہ بوڑھے ہو گئے تھے, بال سفید ہو چکے تھے, جھریاں پڑ چکی تھیں, وہ اور ان کی اہلیہ دونوں اب اس لائق نہیں تھیں بظاہر کی کوئی اولاد ہو, اب کوئی اولاد نہیں تھی. انہیں خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم کا پھل عطا کر سکتے ہیں, بے سبب کے اللہ سب کچھ دے سکتے ہیں, تو اس بڑھاپے میں اولاد بھی اللہ دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اس موقع پر اس حال میں حضرت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے پروردگار مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے, ذریتاً طیبہ, تو سننے والا ہے دعاؤں کو پکار کو. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ کے اس پکار کو, اس دعا کو سن لیا. فرشتے آئے اور انہیں آ کر کے بشارت دے رہے ہیں, زکریہ بشارت ہو اللہ کی طرف سے. انہیں تعجب ہو رہا ہے, میری بیوی تو بانج ہے اور میں بوڑھا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے ہی ہو سکتا ہے, اسی طرح اللہ زندے مردے کو زندہ کرتا ہے. اور یہ کہ حضرت زکریہ اب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی پریورتن ایسی ہوگی کہ میں جوان ہو جاؤں گا اور میری اہلیہ بھی جوان ہو جائیں گی. اللہ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا, اسی طرح بالکل آپ بھی بوڑھے رہیں گے, آپ کی بیوی بھی ایسی بوڑھی رہے گی. لیکن ہوگا یہ اللہ دکھانا چاہ رہا تھا, اللہ دکھانا چاہ رہا تھا. اب انہیں یہ تھا کہ کوئی علامت تو ظاہر ہو, کچھ تو ہوتا کہ پتا ہو. اللہ نے فرمایا کہ 3 دن تک آپ کی زبان نہیں کھلے گی, آپ بات نہیں کر سکتے. بولنے والا شیخ جو ہوتا ہے بولتا ہی, اپنے مریدین سے خطاب کرتا ہے, مجلسیں لگاتا ہے, مجلسوں سے استفادہ ہوتا ہے. اور شیخ کی زبان بند ہو جائے تو ایک یہ بھی گویا کہ ایک آئے تو نشانی کے ذیل میں ہے کہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 3 دن اشارے سے آپ بات کر پائیں گے, زبان نہیں آپ کی کھلے گی. لہذا جب ایسا ہی ہوا تو انہیں یقین ہو گیا. اور پھر اللہ نے فرمایا ایسی اولاد دوں گا جس کا نام میں رکھ رہا ہوں, جس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ کے معنی ہی زندہ ہونے کے ہیں. گویا اس حالت میں جہاں توقع نہیں ہو سکتی ہم ایسی اولاد دے سکتے ہیں, تو چاہیے کہ ہمارے ماننے والے ذہن کو کھول کے رکھیں کہ کہیں بھی مایوسی کا اثر ان کی زندگی پر نہیں آنا چاہیے. اللہ ہر حال میں ان کی کفالت کرنے والا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دکھانا. اسی لیے قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. لہذا ہمیں کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے, قنوطی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کے حضور میں ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت کے حوالے سے امیدوار ہونا چاہیے. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وہی وہ ذات ہے جو ابر رواں سے پانی کی دھاریں نکالتا ہے جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں, قحط سالی ہے, ہر چیز سوکھ چکی ہے, زمین بنجر ہو چکی ہے, دھول اڑ رہا ہے, ایسے وقت میں اللہ بارش برساتا ہے اور سبزہ اگا دیتا ہے, اپنی رحمت کی چادر پھیلا دیتا ہے. وہی ولی ہے, ستود صفات, ہر حال میں اس تعریف قابل تعریف ہے. تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. اللہ نے کہا وہ سردار ہوں گے, پیدائش سے پہلے گویا اللہ نے طے کر دیا, سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. 4 صفات کا تذکرہ اللہ نے کیا. وہ سردار ہوں گے, سیادت کریں گے, معمولی درجے کے نہیں ہوں گے, حصور ہوں گے, اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے ہوں گے, تمام علائق دنیا سے وہ مبرہ ہوں گے, حصور ہوں گے, اور نبی ہوں گے وہ, اور نیک ہوں گے وہ, نیکوں میں سے ہوں گے. حضرت زکریہ یا حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی, دین کے لیے وقف ہوئی. میرے بزرگوں اور دوستو, اس میں ایک بات کہ ماں کی خواہش, ماں کا اخلاص, ماں کی دعا اولاد کے لیے بہت ضروری ہے. ماں کا اخلاص تھا. حضرت مریم کو جو مقام ملا ماں کی اس اخلاص کا نتیجہ ہے, ماں کی اس تڑپ کا نتیجہ ہے, ماں کی اس دعا کا اثر ہے کہ جس درد کے ساتھ کہ شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور بیوگی کے عالم میں بچہ ہی سہارا ہوتا ہے, لیکن اس سہارے کو بھی پیدائش سے پہلے اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے محرر بنا رہی ہیں, یہ ماں کا اخلاص ہے کہ نہیں, کیسا ایمان پختہ تھا. تو اللہ نے اس بچی کو ماں کے اس اخلاص کی بنیاد پہ وہ مقام عطا فرمایا کہ آج کسی خاتون کا وہ مقام نہیں ہے جو حضرت مریم کا, اس اعتبار سے قرآن پاک میں ایک ماں کا یہ تذکرہ ہے, اور قرآن پاک میں ایک باپ کا بھی تذکرہ ہے. ایک باپ کا تذکرہ ہے, وہ بڑا مخلص تھا, بڑا دیندار تھا, اللہ والا تھا. بچے چھوٹے چھوٹے تھے, وفات کا وقت قریب سمجھ رہا تھا, کیا کریں, بچے کیا کریں گے, کون ان کا کفیل ہوگا. جو کچھ کمائی تھی اس نے کیا کیا, اپنے گھر کے ایک دیوار کے نیچے اس کو دفن کر دیا, اپنے گھر کے دیوار کے نیچے دفن کر دیا. بچے چھوٹے تھے, بڑھ رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے, گرنے کے قریب ہے. حضرت خضر حضرت موسیٰ وہاں سے گزر رہے ہیں، حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، حضرت موسیٰ کو احساس ہوا یہ کیا آپ کر رہے ہیں، اس گاؤں کے لوگوں نے ایک گھونٹ پانی کے لیے تو پوچھا نہیں، ایک لقمہ کھانا کھلایا نہیں، اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دو بچے جو یتیم تھے ان کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے خزانہ تھا، خزانہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، دو روایتیں، ایک حضرت ابو دردا کی روایت ہے اور ایک حضرت عثمان کی روایت ہے۔ حضرت ابو دردا کی روایت میں یہ ہے کہ خزانہ تھا، سونے چاندی اس کے اندر تھے، اور حضرت عثمان کیا کہ سونے کی تختی تھی۔ آج بسکٹ اگر کسی کے پاس دو ایک ہو تو مالا مال ہوتا ہے، تختی پوری تھی سونے کی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس پر ایک بات، یہ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور پھر پریشان رہتا ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے اور پھر سرمستی میں مبتلا ہے۔ اور اخیر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتا ہوں، یہ ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اس سے گویا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اللہ کے نام سے شروع کریں گے، اللہ کے نام کے حوالے سے اس کو رکھیں گے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہر اس پہ لگ جائے، تو وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی، وہ چیز ضائع نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک عمل کا تحفظ اللہ اس کے حوالے سے کرتا ہے، تو دنیاوی متاع کی بھی حفاظت اللہ اس کے ذریعے کرے گا، لیکن اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو حضرت زکریہ، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حفاظت کی۔ تو باپ نیک تھا، وکان ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا باپ جو تھا نیک تھا، تو خزانہ محفوظ ہے بچوں کے لیے، حتی یبلغا اشدہما، تاکہ وہ جوان ہو جائیں، جوانی میں ان کو ملے تاکہ استفادہ کریں۔ آج ہر باپ یہ چاہتا ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے کچھ بینک بیلنس ہو، تاکہ ہمارے بچے بڑے ہوں تو اس سے استفادہ کریں، جائیداد ہو، باغ ہو، مکان ہو، تاکہ بچے آرام سے رہیں، کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر باپ چاہتا ہے، ہر ماں چاہتا ہے۔ یہ دو نمونے ہیں قرآن پاک کے اندر، کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر سبیل ہو اور ہمارے بعد ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک بن جائیں۔ اگر ہم نیک ہوں گے، اگر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں گے، ہم اگر اللہ کے قانون پر چلیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ ہماری نسل بھی طیبہ ہوگی، ذریتاً طیبہ کا مصداق ہوگی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کی زندگی اچھی سے اچھی گزرے گی۔ یہ دو باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں کہ آج کے زمانے میں ہر فرد، ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے بعد اچھی زندگی ان کو ملے، لہذا ان کے لیے کوشش کرتا ہے، کماتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے، جائیدادیں خریدتا ہے، اچھے مکانات بناتا ہے، اچھی گاڑیاں لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو صالح نہیں بناتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، مٹ جائیں گی۔ ممکن ہے کہ اس کی اولاد پریشانیوں کے گھیرے میں آ جائے، لیکن اگر وہ نیک ہے اور تھوڑا بہت کچھ اس نے جمع کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلاح کی بنیاد پر انبیاء سے تحفظ کا کام لیا ہے، تو فرشتوں کے ذریعے انشاءاللہ اس کی اولاد کے لیے تحفظ کی گارنٹی اور ضمانت ملے۔ یہ درس ہے، یہ عبرت ہے، یہ دو حوالے آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک ذات الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.